बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، 80 سے زیادہ فلسطینی شہید، 260 سے زیادہ زخمی۔ عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں پر غاصب اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، سب کے لیے مساوی میری ٹائم سیکورٹی پر زور۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ، 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 38 زخمی۔ اور ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے خلاف سیکورٹی دستوں کا آپریشن، 2 درجن سے زیادہ نکسلی ہلاک۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں بدھ کے روز 350 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے بدھ کے روز اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں مزید 82 افراد شہید اور 262 زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3509 اور زخمیوں کی تعداد 9009 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک 53655 فلسطینی شہید اور 121950 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بھوکمری سے بچانے کے لیے روزانہ 600 ٹرک امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر ایناس ہمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں عوام کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسرائیلی حکومت نے امداد پہنچنے کے سارے راستے بدستور بند کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے باہر موجود امدادی ٹرکوں کا سامان اور دوائیں خراب ہو رہی ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کی پبلک انفارمیشن آفیسر نے کہا کہ غزہ میں بھکمری پانچویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور لوگ بالخصوص بچے بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ انروا کے مشیر عدنان ابو حسنا نے بھی لاکھوں معصوم بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت غزہ میں بھکمری سے 10 لاکھ سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس کا سمندری، زمینی اور فضائی محاصرہ بھی سخت تر کر رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ کا دورہ کرنے والے عرب اور یورپی ممالک کے سفیروں اور سیاسی نمائندوں پر فائرنگ کر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق قابض صہیونی حکومت کی فوج نے 30 مختلف یورپی اور عرب ممالک کے سیاسی نمائندوں اور سفیروں پر مشتمل ایک سفارتی وفد پر اس وقت فائرنگ کر دی جب یہ وفد شمال مغربی غرب اردن میں جنین کیمپ کا معائنہ کرنے جا رہا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کر کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور اسے عالمی سفارتی برادری کو ڈرانے اور دھمکانے کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اس بیان میں بین الاقوامی برادری خاص طور سے ہدف بنائے گئے وفد کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاندانہ عمل اور بین الاقوامی قانون مخالف اقدام کے خلاف واضح، مضبوط اور مناسب موقف اپنائیں۔ پوپ لیو چاردہم نے غزہ کے حالات کو المناک قرار دیتے ہوئے محصور فلسطینی عوام تک فوری امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویٹیکن سے موصول رپورٹ کے مطابق پوپ لیو چاردہم نے بدھ کو سینٹ پیٹر اسکوائر پر اپنی ہفتہ وار تقریر میں کہا کہ غزہ کے حالات غم انگیز اور تشویشناک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے دی جائے۔ پوپ لیو چاردہم نے غزہ کی جنگ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ پوپ لیو چاردہم 8 مئی کو کیتھولک عیسائیوں کا نیا پیشوا منتخب ہونے کے بعد سے اب تک بارہا غزہ کی جنگ بند کرنے اور امداد رسانی کی اپیل کر چکے ہیں۔ ہسپانوی پارلیمنٹ نے صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ مغربی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت پر پابندی کی قرارداد ہسپانوی پارلیمنٹ میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اور قوم پرست جماعتوں نے پیش کی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپین کی کنزرویٹو پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی واکس پارٹی نے پارلیمنٹ میں اس قرارداد کی مخالفت کی، لیکن ووٹنگ میں یہ قرارداد 171 کے مقابلے میں 176 ووٹوں سے پاس ہو گئی۔ قرارداد میں ہسپانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو اسلحے اور ایسی کوئی بھی چیز فروخت نہ کی جائے جو اسرائیلی فوج کو مضبوط بنا سکے۔ واضح رہے کہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی ثقافتی تقریبات میں اسرائیلی حکومت کی شرکت پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند رکھنے کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ایئر فرانس، لفتھانزا، برٹش ایئر ویز اور دیگر متعدد مغربی فضائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملوں کی وجہ سے اپنی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ ایئر فرانس اور ٹرانسیویا ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے ساری پروازیں 24 مئی تک بدستور معطل رہیں گی۔ جرمن ایئر لائنز لفتھنزا نے بھی اعلان کیا ہے کہ بین گورین ایئرپورٹ کے لیے اس کی پروازیں 8 جون تک معطل رہیں گی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی 14 جون تک تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے. واضح رہے کہ یمن نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں تل ابیب بالخصوص بین گوریان ایئرپورٹ پر میزائل حملے وسیع تر کر دیے ہیں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی آبی حدود میں بغیر کسی رکاوٹ کے جہاز رانی کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا ہے. امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سمندری سیکورٹی کی سلامتی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سمندری سیکورٹی سب کے لیے ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں سیکورٹی کے مسئلے کا جائزہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق لینے کی ضرورت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک اپنے لحاظ سے اور خاص اہداف تک اس کا تعین کرے. امیر سعید ایروانی نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی میری ٹائم سیکورٹی اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی ارکان میں شامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مشارکت کو مسترد کیا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہوں. امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران پر یمن کو اسلحہ دینے اور یمن پر عائد اقوام متحدہ کی اسلحے کی پابندی کی خلاف ورزی کا الزام بے بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی آبی حدود پر کسی کے بھی تسلط کو آزاد جہاز رانی اور میری ٹائم سیکورٹی کے اصولوں کے منافی سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق تمام خطرات کی جڑ بعض طاقتوں کے خود سرانہ اقدامات، سمندری حدود میں مسلح افواج کی جارحانہ موجودگی اور جہاز رانی کی حفاظت کے بہانے میری ٹائم سیکورٹی کو سیاسی محرکات کا تابع بنانے کا نتیجہ ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اسکول بس پر دہشت گردانہ حملے میں 4 بچوں اور 2 سیکورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ بلوچستان کے علاقے خزدار میں ایک اسکول بس کے راستے میں بم کا دھماکہ ہو گیا. اس دھماکے میں 4 بچے جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے. اس دہشت گردانہ حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے. آخری اطلاع ملنے تک اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زیادہ تر دہشت گردانہ حملوں میں علیحدگی پسند بلوچستان تنظیم بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی کو ملوث بتایا جاتا ہے. ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز اور نکسلائٹ چھاپا ماروں کے درمیان تصادم میں 26 نکسلائٹ چھاپا مار ہلاک ہو گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں سیکورٹی فورسز نے نکسلائٹ چھاپا ماروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا جس میں کم سے کم 26 نکسلائٹ چھاپا مار ہلاک ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہندوستانی سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے. پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے میں نکسلائٹ چھاپا ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر یہ آپریشن شروع کیا گیا. آپریشن میں ریاست کے مختلف اضلاع کی سیکورٹی ٹیم کے جوانوں اور افسران نے حصہ لیا. ایران اور ترکمنستان کے درمیان ریلوے لائن کے ذریعے سامان کی ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی اور ٹرانزٹ کی گنجائش بڑھا کر سالانہ 40 لاکھ ٹن تک پہنچانے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ ایران اور ترکمنستان کے 18ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں کیا گیا ہے. واضح رہے کہ ایران اور ترکمنستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 18ویں اجلاس 17 سے 20 مئی تک تہران میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں ایران اور ترکمنستان کے درمیان تجارت کی سطح 2028 تک 3 ارب ڈالر کی سطح تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا. ایشیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس ایک بار پھر فعال ہو گیا ہے. خاص طور پر ہانگ کانگ، سنگاپور اور تھائی لینڈ میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اطلاعات کے مطابق مذکورہ تینوں ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سنگاپور میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد میں 28% اضافہ ہوا ہے. وہاں حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ حکومت نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبہ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں، جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہ حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانت کار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالے معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کی بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت۔ اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم خرداد، 24 ذی قعدہ اور 22 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ذی قعدہ سن 6 ہجری قمری کو مسلمانوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔ 1400 افراد کے ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جس وقت رسول اسلام مکے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع حدیبیہ میں مقیم تھے تو مشرکین کا ایک وفد آپ سے آ کر ملا اور اپنی مجوزہ شرائط کے ساتھ حج کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دینے کی درخواست کی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت کے باوجود جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کی تمام شرطوں کو قبول کر لیا۔ یہی شرائط صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں ثبت ہیں۔ اس کا نتیجہ 2 سال بعد سن 8 ہجری قمری میں فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا، جس کا قرآن نے فتح مبین کے نام سے ذکر کیا ہے۔ چوبیس ذی قعدہ سن 309 ہجری قمری کو تاریخی روایات کے مطابق ایران کے صوفی اور شاعر حسین بن منصور حلاج کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی ولادت سن 244 ہجری قمری میں جنوبی ایران کے شہر بیزا میں ہوئی اور وہیں انہوں نے دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ حسین بن منصور حلاج نے صرف 12 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ نوجوانی کے دور سے ہی انہوں نے تصوف کی راہ اختیار کی اور ایران میں شوستر، عراق میں بصرہ اور بغداد میں اساتذہ کا انتخاب کیا، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کچھ دن کے بعد کسی نہ کسی سبب حسین بن منصور حلاج سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تاہم انہوں نے اپنی صوفیانہ عبادات اور سیر و سلوک جاری رکھا اور لوگوں کو تبلیغ کے لیے ماوراء النہر، ہندوستان اور چین جیسے بعض ممالک اور خطوں کا سفر کیا۔ تقریباً 290 ہجری میں حسین بن منصور حلاج تیسری مرتبہ حج کے لیے گئے اور واپسی پر انہوں نے ایسی باتیں کیں جو بعض علماء یہاں تک کہ صوفیہ کے مطابق نامناسب اور کفر گوئی کے مترادف تھیں۔ حسین بن منصور حلاج کے حامیوں میں اضافے اور عباسیوں کے خلاف بغداد میں شورش کی وجہ سے ان پر کئی بار مقدمہ چلا کر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن آخری مقدمے میں جو زیادہ تر سیاسی تھا، تکفیر کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ حسین بن منصور حلاج ان تاریخی شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے بہت سے حامی اور مخالفین ہیں۔ یکم خرداد کو صدر الدین محمد قوام شیرازی المعروف ملا صدرہ کا دن منایا جاتا ہے۔ وہ 980 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا صدرہ علم و اخلاق کے لحاظ سے صفوی دور کے جید اور ممتاز عالم شیخ بہائی کے زیر تعلیم رہے اور ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقہ و اصول، فلسفہ و کلام، عرفان، نیچرل سائنس، ریاضی اور نجوم کی تعلیم اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ ملا صدرہ نے عرفانی، فلسفیانہ، دینی اور اسلام کی دینی تعلیمات کو ملا کر حکمت مطالعہ کی بنیاد رکھی، جس نے اسلامی فلسفے پر بہت زیادہ اور ناقابل انکار اثرات مرتب کیے۔ ملا صدرہ نے 40 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں اسفار اربع سب سے اہم ہے۔ ان کا انتقال 70 برس کی عمر میں عراق کے شہر بصرہ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ May 1545 کو شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد نے حسن خان سکندر لودھی کے عہد میں جونپور کے گورنر جمال خان کی ملازمت اختیار کی، جنہوں نے ان کو بہار کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی۔ باپ کے انتقال کے بعد فرید خان اس جاگیر کے مالک بنے۔ مغل بادشاہ بابر کے دور میں انہوں نے ایک مرتبہ تلوار کے وار سے شیر کو مار گرایا، جس پر ان کو شیر خان کا خطاب دیا گیا۔ اس عہد میں وہ بابر کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بابر کے بعد جب ہمایوں تخت پر بیٹھے تو شیر خان نے بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں سے شیر خان کی کئی جنگیں ہوئیں اور ہمایوں بھاگ کر ایران آ گئے، جس کے بعد شیر خان نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور 1540 میں ہندوستان کے فرمان روا بن گئے۔ شیر شاہ سوری نے 5 برس ہندوستان پر حکومت کی اور اس عرصے میں انہوں نے بے شمار تعلیمی اور ترقی کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے فوج اور مال گزاری کا نظام قائم کیا، سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، ڈاک کی چوکیاں اور بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں، جن میں سب سے بڑی سڑک جرنیلی سڑک آج بھی موجود ہے۔ شیر شاہ سوری 21 مئی 1545 کو کالنجر کے راجا سے لڑائی کے دوران ایک گولہ پھٹنے سے زخمی ہو گئے، اور دوسرے دن جب ان کی فوج کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ May 1885 کو فرانس کے معروف شاعر اور اہل قلم وکٹر ہیوگو نے 83 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ ایک آزاد منش، حریت پسند اور محروم طبقات کے حق میں اصلاحات کے زبردست طرفدار تھے۔ 25 برس کی عمر میں انہیں فرانس اکیڈمی کی رکنیت ملی اور اسی وقت وہ قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نیپولین سوم کے دور حکومت میں حکام کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سیاست سے کنارہ کش ہونا پڑا اور 20 برس تک جلاوطن رہے۔ در حقیقت انہیں اس دور کا رومانیت کا بانی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ رومانیت کو ان کے دور میں عروج حاصل ہوا۔ اس فرانسیسی شاعر کی کتابوں میں غریب و نادار افراد، ہنسنے والا آدمی اور سمندر میں کام کرنے والا کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ May 1906 کو اردو کے صاحب طرز ادیب اور ماہنامہ ساقی کے مدیر شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اردو کے نامور ادیبوں کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور علی گڑھ میں حاصل کی۔ January 1930 میں انہوں نے ماہنامہ ساقی جاری کیا، جو بہت جلد اردو کا ایک مؤقر ادبی جریدہ بن گیا۔ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو شاہد احمد دہلوی نے اس میں فعال حصہ لیا اور دہلی میں اس انجمن کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے گئے، جہاں سے رسالہ ساقی دوبارہ شروع کیا اور اردو کے ادبی جرائد کے سلسلے میں انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان قائم کی۔ 27 مئی 1966 کو اس صاحب طرز ادیب کا انتقال ہو گیا۔ اور 22 مئی 1990 کو شمالی اور جنوبی یمن کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیے میں دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان کیا۔ یوں یہ دونوں ممالک جمہوریہ یمن کے نام سے ایک ملک میں تبدیل ہو گئے، اور دونوں ممالک کی مشاورتی پارلیمنٹ نے متحدہ یمن کے آئین کو اتفاق رائے کے ساتھ منظور کر لیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اتحاد کا اصل سبب وہ تبدیلیاں تھیں جو اشتراکیت سے وابستہ ملکوں میں پروسٹرویکا پالیسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور یمن انہی ملکوں میں سے ایک تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فکما ابقیتنی له فابقنی لامثاله وصل علی النبی محمد و آله ولو تفجعنی فیه وفی غیره من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده و اصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده۔ اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الی وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد
اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔